الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ سورہ زاریات کا آغاز ہوگا, مکی صورتوں میں سے ہے اور اس میں تقریباً 60 آیات ہیں. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں کہ جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں, اور ان صورتوں میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں, بار بار عرض کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں بات راسخ ہو جائے کہ ان میں عقائد کے بارے میں کثرت سے بیان ہے اور اخروی امور کی طرف متوجہ کرنے کے سلسلے میں مضامین بیان کیے گئے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروًا, قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں ہیں, یعنی ان ہواؤں کی قسم کہ جو جب چلتی ہیں تو چیزوں کو ادھر سے ادھر بکھیر دیتی ہیں. فالحاملات وقرن, پھر بوجھ اٹھانے والیاں, یعنی پھر ایسی ہواؤں کی قسم کہ جو بوجھ اٹھا کر چلتی ہیں, یعنی بادلوں کو لے کے چلتی ہیں اور پھر جا کر بادل برس جاتے ہیں. فالجاریات یسرن, پھر نرم چلنے والیاں, یعنی ایسی ہواؤں کی قسم جو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں, اچھی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں. فالمقسمات امرن, پھر حکم سے بانٹنے والیاں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو نعمت تقسیم کر دیتی ہیں, اس قسم کی مطلب ہوائیں چلتی ہیں جس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں, ان کے اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی. انما توعدون للصادق, بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچی ہے, یعنی جو اللہ کی طرف سے تمہیں وعدہ دیا گیا وہ ضرور سچا ہوگا, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, اور بے شک انصاف ضرور ہونا ہے. والسماء ذات الحبک, آرائش والے آسمان کی قسم. یہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم یاد فرمانا یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ سامنے والے میری بات سن کر شک کا شکار ہوں گے تو میں قسم یاد کر کے ان کے ذہن کو شکوک و شبہات سے پاک کروں. یہ ہمارے درمیان ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم یاد فرماتا ہے تو اس چیز کی عظمت کی طرف اشارہ فرمانا مقصود ہوتا ہے, اور اکثر ان چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت پر زبردست دلیل ہوتی ہیں. ان تمام کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو ارشاد فرمایا کہ والسماء ذات الحبک, آرائش والے آسمان کی قسم. انکم لفی قول مختلف, تم مختلف بات میں ہو. یہ کفار سے خطاب ہے کہ تم مختلف بات میں ہو, الٹی سیدھی الٹی مختلف باتیں کرتے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہتا تھا یہ مجنون ہے, کوئی کہتا تھا ساحر ہیں, کوئی کہتا تھا کہ یہ معاذ اللہ پاگل ہیں, کوئی کہتا تھا شاعر ہیں. اس کے بارے میں اشارہ ہے کہ تم مختلف باتوں میں ہو. یؤفق عنہ من افق, اس قرآن سے وہی اوندھا کر دیا جاتا ہے, الٹا کر دیا جاتا ہے جس کی قسمت میں ہی الٹا کیا جانا ہے. یعنی مراد یہ ہے, ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کو لکھ کر فرمایا کہ یہ بس جہنم میں جائے گا اور یہی الٹا ہوگا. پہلے سے اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں کر دیا, بلکہ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی, اللہ کی بڑی علمی وسعت ہے, اس نے ہماری آئندہ جو ابھی زندگی آئی بھی نہیں اس پہ نگاہ فرمائی کون کیا کیا کرے گا. مثلا ایک کافر کو دیکھا کہ وہ کفر اختیار کر رہا تھا تو لکھ دیا یہ کافر ہوگا. ایک مومن کو ملاحظہ فرمایا وہ ایمان اختیار کر کے نجات پا رہا تھا تو لکھ دیا کہ نجات پائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کہ ہمارے مستقبل کو ملاحظہ نہ فرماتے ہوئے پہلے لکھ دیا یہ جنتی ہے دوزخی ہے. تب تو ضرور آپ اعتراض کر سکتے تھے کہ بھائی جب اللہ نے اس کے لیے جنتی لکھ دیا, اس کے لیے دوزخی ہونا لکھ دیا, تو اس میں جنتی دوزخی کا کیا قصور. یہ بالکل آپ کر سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آئندہ زندگی پر نگاہ فرمائی ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے, وہ سب جانتا ہے. اور اس نے دیکھا ایک شخص نیکی کر رہا تھا تو فرمایا نیکی کرے گا, ایک شخص ایمان پر فوت ہو رہا تھا تو لکھا کہ یہ سعادت مند ہوگا, ایک کو دیکھا وہ برائی کر رہا ہے تو لکھوایا یہ برائی کرے گا, اور وہ کفر پہ مر رہا تھا تو لکھوایا کہ کفر پر مرے گا. تو اس کے لکھوانے کی وجہ سے ہم مجبور محض نہیں ہو گئے, یعنی جو اس نے لکھا وہ ہمیں نہیں کرنا ہے, بلکہ جو ہم کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لکھوا دیا, جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم وسعت کی طرف اشارہ ہوا. لہٰذا اس سے مراد یہی ہے کہ قرآن سے وہی اوندھا ہوتا ہے جس کو اللہ نے پہلے ملاحظہ فرمایا کہ یہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرے گا, تو وہاں لکھ دیا کہ یہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرے گا, اور ویسے ہی ہو رہا ہے. یہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں ہوا ہے, بلکہ وہ ایسا کر رہا تھا تو اللہ نے وہاں پر لکھوایا ہے. قتل الخراسون, مارے جائیں دل سے تراشنے والے, دل سے گھڑ لینے والے ہلاک ہو جائیں. یہ بد دعائیہ جملہ ہے کہ ہلاک ہو جائیں وہ لوگ جو دل سے باتوں کو گھڑتے ہیں. الذین ہم فی غمرۃ ساہون, جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں, یعنی نشہ جہالت میں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں, یہ لوگ ہلاک ہو جائیں. یسألون ایان یوم الدین, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ انصاف کا دن کب ہوگا. یومہم علی النار یفتنون, اس دن ہوگا, اب اللہ نے خود جواب دیا, اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے, یعنی آگ پر فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے. مراد یہ ہے کہ آگ میں جلائے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم, ان سے کہا جائے گا کہ تم چکھو اپنا فتنہ, اپنی آزمائش, یا آگ پر تپایا جانا, آج اس کا مزہ چکھو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون, یہ وہ ہے کہ جس کی تمہیں جلدی تھی, جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے, یہ ہے وہ عذاب. تو دیکھیے لمحے بہت تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں, زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزرتی ہے. ہم آج آخرت کو دیکھتے ہیں, بظاہر بڑی دور سی نظر آتی ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے چشم تصور سے دیکھیے کہ آپ مر گئے ہیں اور اب میدان معاشر میں کھڑے کیے گئے ہیں. اب اپنے ماضی کی طرف دیکھیے, آپ کو بہت ہی قریب نظر آئے گا. اب آپ دیکھیں نا, کسی کی عمر آپ جو سن رہے ہیں, کسی کی عمر 60 سال ہے, کسی کی 70 سال, کسی کی 25 سال, کسی کی 30 سال, کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا. آپ جب اب ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل بس چند لمحے تو گزرے ہیں. جو وقت گزر جاتا ہے اس کی طوالت کا احساس ختم ہو جاتا ہے. ہاں, آئندہ آنے والا وقت بڑا طویل سا محسوس ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جب میدان معاشر میں پہنچ جائیں گے تو وہاں پر کفار, یہ بارہا قرآن کے مضامین بیان ہوئے کہ کفار بھی کہیں گے ہم دنیا میں کتنا ٹھہرے. تو کوئی کہے گا ایک دن, کوئی کہے گا نہیں, ایک دن کا بھی مختصر حصہ, یعنی اتنا قلیل نظر آئے گا. تو آج جس کی یہ جلدی کر رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ عذاب, ہمیں عذاب میں مبتلا کیا جائے, جب یہ برود قیامت پہنچیں گے اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں ڈالے گا, جہنم میں ڈالے گا, پھر ان سے کہا جائے گا لو یہ ہے وہ عذاب جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے. تو اب پھر وہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم دنیا میں ہدایت حاصل کر لیتے اور اللہ تعالیٰ کا کہنا مان لیتے. تو میں بارہا اس طرف پھر اشارہ کرتا ہوں کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا, ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اگر وہ چاہتا کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا اور ہم اپنے خاندان, اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے کفر کو اختیار کر لیتے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہتے, لیکن اللہ نے اپنے کرم سے, اپنے فضل سے مسلمان بنا دیا اور بغیر مانگے عطا فرمایا. یہ مسلمان ہو جانا ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف رکھ دیجئے اور اس ایک نعمت کو سامنے رکھیے, یہ نعمت ان پر غالب آ جائے گی. کیونکہ جنت میں داخل ہونے کا دار و مدار اسی نعمت پر ہے, مسلمان ہی داخل جنت ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں وقتاً فوقتاً ان نعمتوں پر بھی توجہ کرنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر طلب کیے ہمیں عطا فرما دی, نہ کہ صرف ان نعمتوں پر توجہ کرنی چاہیے جو اللہ تعالی نے اپنے عدل و انصاف سے ہمیں عطا نہیں فرمائی. ہمارا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں جو ہمیں حاصل نہیں ہیں اور شکوہ شکایت کرتے ہیں, ان نعمتوں پہ کبھی توجہ نہیں کرتے, ان کا شکر ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو اللہ نے بغیر طلب کیے ہمیں عطا فرمائی, اور ان نعمتوں کا ثانی دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہے. اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے. آگے اللہ نے شاید فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و عیون, بے شک متقین باغات میں اور چشموں میں ہوں گے, یعنی ان کو چشمے دیے جائیں گے, پانی کے چشمے ہوں گے, دودھ کے چشمے ہوں گے, اس میں وہ دودھ پئیں گے, پانی پئیں گے, شراب کے چشمے ہوں گے, شراب کی نہریں ہوں گی, لیکن اس میں نشہ نہیں ہوگا, اور باغات عطا فرمائے جائیں گے. آخذین ما آتاہم ربہم, اپنے وہ لینے والے ہیں اس کو جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا, یعنی رب کی عطائیں قبول کرنے والے, وصول کرنے والے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین, بے شک وہ اس سے پہلے نیک عمل کرنے والے تھے. تو معلوم یہ ہوا, اور یقینی سی بات ہے کہ نیک عمل اسی کا مقبول ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا. یہ بھی قرآن کے مضامین آپ کے سامنے بارہا بیان ہوئے کہ جو حالت کفر میں نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالی نے واضح فرمایا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں دنیا میں ان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ یقینی سی بات ہے کہ جب آخرت میں کسی کے نیک اعمال کا اعتبار کیا جا رہا ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ دنیا میں صاحب ایمان بھی تھا اور دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت بھی ہوا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی اکثر اٹھ کر عبادات کرتے تھے۔ وبالاسحاری ہم یستغفرون، اور وہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے تھے، یعنی جب جس کو ہم سحری کا ٹائم کہتے ہیں اس وقت اٹھ کے تہجد پڑھنا یہ بہت ہی افضل ہے، اور اس وقت استغفار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تمام چیزیں ملاحظہ فرما رہا تھا اور فرما رہا ہے، تو اللہ تعالی ان چیزوں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا مانگنے والے کے لیے اور محروم شخص کے لیے، غریب آدمی جو نعمتوں سے محروم ہے، گویا کہ وہ صدقہ خیرات بھی کیا کرتے تھے، صدقات واجبہ بھی کرتے تھے اور صدقات نافلہ بھی کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کی صفات اللہ نے بیان فرمائی کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، کہ نیک عمل کرنے والے تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے، رات کے آخری پہر اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، اور غریبوں فقیروں کو وہ صدقات دیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں بڑی برکت والی ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، یعنی جو یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بہت سی نشانیاں ہیں کہ وہ ان کے ذریعے آخرت کا یقین رکھ سکتے ہیں۔ آخرت کا یقین کا مطلب کہ آخرت میں اٹھائے جائیں گے، اگر وہ دنیا پہ غور و تفکر کر لیں، ہزارہ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا فرماتا ہے۔ تو جس طریقے سے بے نام و نشان چیزوں کو ہمارا رب پیدا کرنے پر قادر ہے، تو جن کا پہلے ایک نام تھا، ایک نشان تھا، انہیں دوبارہ اٹھانا یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہوگا؟ لہٰذا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ وفی انفسکم، اور خود تمہاری ذات میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ہمارے اندر جو تغیر و تبدل ہوتا ہے، آپ دیکھیے چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنے نرم و نازک اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، کتنے نرم و نازک پیر ہوتے ہیں، چھوٹا سا دھڑکتا دل ہوتا ہے، ننھا سا منہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، جسم بڑھتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ تندرست و توانا ایک قوی مرد بن جاتا ہے یا ایک عورت بن جاتی ہے۔ اس تغیر و تبدل کے اندر کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن آپ کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں، اب آپ بے فکر ہیں، اب اپنے کام دھندے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اب اندر جو نظام چل رہا ہے، ایک آٹومیٹک نظام کسی ذات نے تو قائم کیا ہے، پوری ایک فیکٹری چل رہی ہے جو مختلف چیزیں اس کھانے سے تیار کرتی ہے جو آپ اندر اتار دیتے ہیں۔ وہ فیکٹری ایک شعبہ ہے، اس سے وہ ناخن بنانے پہ مقرر ہے، ایک بال بنانے پہ مقرر ہے، ایک خون پیدا کرنے پر، ایک چربی پیدا کرنے پر، ایک گوشت پیدا کرنے پر، ایک ہڈی کے اندر اضافہ کرنے پر۔ آپ غور فرمائیں کہ کیسا اللہ نے اندر نظام پیدا کیا ہے کہ آپ بے پرواہ ہو کر کھانا کھاتے، پڑھ کے خراٹے لے رہے، سو گئے، نظام چل رہا ہے اور پورا جسم نشو نما پا رہا ہے۔ تو کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر بے شمار نشانیاں نہیں ہیں؟ تو حقیقتاً پوری کائنات کو چھوڑ کر آپ ایک کمرے کے کونے میں بیٹھ کے صرف اپنے جسم پہ غور و تفکر شروع کر دیں، آدمی کی عقل حیران رہ جائے گی کہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صناعت ہے۔ یہاں چھری ماریں درد ہوگا، ناخن جتنے مرضی کاٹیں درد نہیں ہوتا، بال جتنا مرضی کاٹیں درد نہیں ہوتا، حالانکہ ناخن بھی بڑھ رہا ہے، بال بھی بڑھ رہا ہے، بظاہر نشو نما نظر آ رہی ہے لیکن بے جان ہے۔ تو اس لیے یہ بھی سائنس جو پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ درخت نشو نما پاتا ہے اور ہر جو چیز نشو نما پاتی ہے وہ جاندار ہوتی ہے، تو بتائیے اگر یہ ناخن اور ہمارے بال جاندار ہیں تو پھر کاٹتے ہیں تو اذیت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ اللہ کا کمال ہے کہ ایک چیز کو بڑھائے بھی اور اس میں روح پیدا نہ فرمائے، یہ اس کا کمال ہے۔ تو اس لیے اگر ہم پورے اپنے بدن پہ غور و تفکر کریں تو بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت اور بے مثال عظمت کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم اس پر تمہیں نگاہ بصیرت حاصل نہیں ہے، باطنی بصیرت حاصل نہیں ہے کہ اس پہ غور و تفکر کرو؟ وَفِسْسَمَائِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ تمہارا رزق مراد یعنی پانی، وہ زمین پہ گرتا ہے تو ہزارہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو گویا کہ یہ جو چیزیں پیدا ہوئیں اس کا دار و مدار آسمان سے نازل ہونے والے پانی پر ہوا، تو گویا کہ آسمان میں ہمارا رزق ہے۔ وما توعدون، اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی آسمان میں ہے، یعنی لوح محفوظ، اس میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ فورب السماء والارض، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، انہ الحق مثل ما انکم تنطقون، بے شک یہ قرآن حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ جیسا تم بولتے ہو اسی زبان میں قرآن اللہ نے نازل فرمایا اور بالکل حق ہے. هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, کیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ یہاں مختصر سا واقعہ وہ بیان ہو رہا ہے کہ جب قوم لوط بدفعلی میں حد سے بڑھ گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب کا فیصلہ فرمایا, تو حضرت لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہم عصر ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 10 سے 12 فرشتے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ملاحظہ کیا تو آپ نے دلی دل میں کہا کہ یہ ان لوگوں کو میں پہلے جانتا تو نہیں ہوں, اجنبی سے نظر آتے ہیں. پھر آپ نے تصدیق کے لیے گھر گئے, ایک بچھڑا آپ نے بھنوایا خوب, مطلب وہ چربی والا تھا, فربا تھا, اور وہ ان کے سامنے پیش کیا تو فرشتوں نے منع کیا کہ ہم اس کو نہیں کھائیں گے کیونکہ ہم فرشتے اور ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں. اس وقت پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں خوف سا پیدا ہوا, کیونکہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی نرم قلب رکھتا ہے اور اللہ کے غضب سے اتنا ہی ڈرتا ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو یقیناً کامل یقین تھا کہ اللہ کا غضب میری طرف متوجہ نہیں ہوگا, لیکن یہ ایک اچھے اور صاف ستھرے دل کا ایک حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعد وعیدوں سے ڈرتا ہے اور انہیں اپنے لیے گویا کہ تصور کرتا ہے. تو پھر ان فرشتوں نے آپ کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت بھی دے رہا ہے. اس لیے سارا واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.